بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون. ربي محمد أزياني محترم مرحوم زيا بھائی ہمارے جو یہاں کے ایک رہائشی تھے اور ایک بہت ہی مومن متقی پرہیزگار ملنسار انسان تھے، ان کی برسی کے حوالے سے یہ مجلس ان کے لواحقین نے رکھی، اس امید کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ اس مجلس سے بہترین اجر ان مرحوم کو ایصال فرمائے. اور یہاں جو ذکر خیر ہو، ذکر ہو اہل بیت علیہ السلام پر، جو مصائب ہوں، جو گریہ ہو، اس سے ان کی آگے کی منزلوں میں آسانی فراہم فرمائے انشاءاللہ. خداوند عالم کا احسان ہے کہ ایسا مکتب ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں مرنے کے بعد بھی نام عمل میں اچھے عمل کے اندراج کی گنجائش باقی بچتی ہے. بس خوش نصیب ہیں وہ جانے والے کہ جن کے لواحقین انہیں یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے کار خیر کو انجام دیتے ہیں. سعادت ہوتی ہے ایک انسان کے لیے کہ اس کے بعد اس کا نام لینے والا موجود ہو، اسے یاد رکھنے والا موجود ہو. خدا سے دعا ہے کہ ان تمام لواحقین کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ان سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور ان مرحومین جن کے سارے ثواب کے لیے مجلس سے اور ہمارے اور آپ کے سب کے مرحومین کو انشاءاللہ شفاعت جناب سیدہ نصیب دے. سب مل کے معظم بلند درود پڑھیے گا. عزیزان محترم، یہ مجلس اس سال ثواب کی ان دنوں میں ہے کہ جو ایام فاطمیہ کے ایام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مصیبت کے ایام، اور یہ ایام فقط جناب سیدہ کی مصیبت کے نہیں ہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبتوں کا آغاز ہے. یہ ایام اہل بیت علیہ السلام کی مشکلات کے آغاز کے ایام، اور یقیناً جو کچھ رسول اللہ کے بعد ان کی تنہا دختر کے ساتھ پیش آیا، یہ تمام چیزیں پیش خیمہ بنی اگلی منازل کے لیے. یعنی اس کو ایک عالم نے خوبصورت طور پہ بیان کیا کہ جو کربلا کے اندر تیر علی اصغر کے حلقوم پر آ کر لگا، یہ تیر بے شک کربلا سن 61 ہجری میں حضرت علی اصغر کے حلقوم پر آ کر لگا، لیکن اس تیر کی کمان کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو وہ 11 ہجری میں سقیفے میں نظر آئے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حالات یہاں سے شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان حالات نے دقت اختیار کی، آگے جا کے مصائب کا جو ہے وہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اسی مناسبت سے جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو جناب سیدہ نے اپنے خطبہ فدق میں پڑھا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق دیا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی سے بہت زیادہ لمبی تقریریں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، مختلف سے الفاظ ہیں، مختلف سے احادیث ہیں جو کسی مناسبت سے ان کی زبانی ہم تک پہنچی. کبھی راوی ام سلمہ ہیں، کبھی راوی جناب سلمان ہیں، کبھی راوی کوئی خاتون ہیں، لیکن خطبہ فدق جناب سیدہ کی زندگی میں طولانی خطبہ ہے. یعنی کتاب میں جب آپ پڑھیں گے تو چند صفحات پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے کہ خطبہ خود اس کے اپنے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں جناب سیدہ نے یہی بیان کیا جو بالکل آخری پیراگراف ہے، اس کے اندر آ کے بیان کرتی ہیں کہ دیکھو یہ ایک دل میں جو باتیں تھیں وہ زبان پر آ گئی ہیں، حالات اس طرح کے ہو گئے کہ جو کچھ محسوس میں نے کیا اس کو بیان کیا تمہارے سامنے، اگرچہ جانتی ہوں کہ بہت زیادہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جیسے خطبہ شقشقیہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ یقیناً آپ تمام مومنین حضرات اس خطبے سے واقف ہیں، اور اگر اب تک اتفاق نہیں ہوا اس خطبے کو پڑھنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کا ہم سب کی گردنوں پر حق یہ ہے کہ ہم کم سے کم اس خطبے سے آشنائی حاصل کریں کہ اس خطبے میں جناب سیدہ نے بیان کیا کیا۔ وہ بیوی بی کے جو بیان کر رہی ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے اور کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے، وہ بیوی بی دربار میں آ کر وہاں پر قیام کرتی ہیں اور اس خطبے کو بیان کر رہی ہیں، تو لانی ہے خطبہ۔ لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اس خطبے کا اختتامی نوٹ ہے، فائنل، یعنی بس اس کے بعد خطبہ ختم کر دیا۔ آیت کو تھوڑا سا بیان کروں، تھوڑا سا فضیلت کے چند نقطے اور جناب سیدہ کی مصیبت پر مجلس کو اختتام کر دیں۔ آیت کا جو ریفرنس ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 121 اور 122 ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے بیان کروں گا۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ قل للذین لا یؤمنون، اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر نہیں آئے، مومن نہیں ہوئے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، انا عاملون، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، انتظروا، تم بھی انتظار کرو، انتظروا ومنتظروا، تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے۔ یہ آیت ہے جس پر جناب سیدہ نے اپنے خطبے کو ختم کیا۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، تم اپنی جگہ کام کرو ہم اپنی جگہ کام کریں گے، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے۔ اس کے کچھ مطالب انشاءاللہ بیان ہوتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے کہ بیان کروں چند نکات جناب سیدہ کی عظمت کے لیے۔ جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے میں جہاں بھی ان دنوں میں مجالس پڑھنے کی خدا نے سعادت دی ہے اس جملے سے بات کو شروع کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیں کہ ہم جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ جناب یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ فقط جذباتی گفتگو نہیں ہے، خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ سمیت فاطمہ، تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فاطمہ اس لیے کہا گیا، لأن الخلق فتموا عن معرفتها، کیونکہ جو مخلوق خدا ہے اس کو ان کی معرفت سے دور رکھا گیا۔ یہ دور رکھنا میں نے پڑھا، اگر تکرار ہو بعض لوگوں کے لیے جو مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ مومنین جنہوں نے سنی ہے مجلس ایام میں، ان سے معذرت کے ساتھ، لیکن مفید ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں دوبارہ، کہ جو محرومیت ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اللہ انسانوں کو سکھانا چاہتا ہے، خدا بندہ عالم چاہتا ہے کہ انسان آگے جائے، بہت آگے جائے۔ انسانوں کو خدا کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ قرآن کی آیات کا سارا لے کے اگر بیان کروں تو خدا بیان فرما رہا ہے، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم پرہیزگار بنو خدا بندہ عالم تمہارا استاد بن جائے گا۔ ہم اور آپ استاد ڈھونڈتے ہیں، ہم اور آپ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اچھا پڑھانے والا مل جائے، کوئی مربی مل جائے جو تربیت کرے۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، تم ایک اصول کو اپناؤ، وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اس کو اپناؤ گے تو کیا ہوگا، یعلمکم اللہ، خدا تمہارا ٹیچر بن جائے گا، خدا تمہارا استاد بنے گا۔ اب یہ بات ان لوگوں کی زبانی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے اس راستے کو طے کیا ہوا ہے، مثلا آغا بہجت مرحوم، ان سے لوگ پوچھتے تھے آغا کیا کریں، وہ یہی بیان کرتے تھے، تم تقویٰ پر عمل کرو، سادگی کے راستے پر آؤ، خدا کے راستے پر آؤ، خدا در و دیوار کو تمہارا استاد بنا دے گا۔ راستہ طے کیے ہوئے لوگ ہیں، مبالغہ نہیں کر رہے، حقائق بیان کر رہے ہیں۔ در و دیوار کیسے استاد بن سکتے ہیں، شاید بچوں کے ذہن میں سوال آئے، اور در و دیوار تو بے جان ہیں، ہماری نگاہ میں بے جان ہیں۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا کی تسبیح میں اپنی زبان کو کھولے ہوئے۔ بس یہ بے جان نہیں ہے، اثر ہے چیزوں کا۔ اسی پہ ایک واقعہ سنتے چلے جائیے۔ مرحوم علامہ طباطبائی، جن کی شخصیت سے انشاءاللہ آپ تمام مومنین واقف ہیں، صاحب تفسیر المیزان، استاد علامہ قاضی طباطبائی کے برجستہ شاگردوں میں سے تھے، یعنی اگر وہ ابھی ہمارے سامنے حیات ہوتے جب تک ہم نے آغا بہجت کو دیکھا ہے، تو آغا بہجت اور علامہ طباطبائی ہم پلہ ہوتے، یعنی ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے کون سی شخصیت زیادہ بڑی ہے امکان نہیں تھا۔ دونوں اپنے اعتبار سے پائی کی شخصیات تھیں. آغا بہجت کے بھی استاد قاضی طباطبائی بھائی، علامہ طباطبائی کے بھی استاد قاضی طباطبائی، مرحوم قاضی طباطبائی. علامہ طباطبائی اپنے اس عرفان کی منزلوں پر فائز ہونے کے بعد، تفسیر المیزان لکھ دینے کے بعد، ان کا ایک دستور تھا تہران میں ایک جگہ مجلس میں آیا کرتے تھے. در و دیوار کی افادیت پہ بات کر رہا ہوں، ذکر کی افادیت پہ بات کر رہا ہوں، اور مخصوص جناب سیدہ کی عظمت پہ بات ہے. علامہ طباطبائی کے آتے تھے تہران میں ایک جگہ، اور وہاں بیسمنٹ بنی ہوتی جیسے یہ ہال ہے، اسی طرح کا ہال ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کر مجلسیں ہوتی تھیں، سنتے تھے. اگلے سال جب یہ پہنچے تو دیکھا کہ جو گھر والا ہے اس نے اس ہال کے اندر کچھ رینوویشن کروائی ہے، کچھ چیزوں کی تعمیر ہوئی ہے، دیواریں ٹوٹ گئیں، کچھ دیواریں تبدیل ہو گئیں. علامہ طباطبائی جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ جو پچھلی کنسٹرکشن تھی اس میں کوئی دیوار، کوئی جگہ باقی بچی ہے؟ اس نے کہا ہاں آقا، وہ جو کونے والی دیوار ہے وہ وہی، ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا، وہ ویسے ہی ہے، باقی چیزیں رینوویٹ ہو گئی ہیں، یہاں پہ ہم نے دروازہ نکال دیا، راستہ نکال دیا. علامہ طباطبائی شخصیت ذہن میں رکھیے گا، بزرگ شخصیت، عرفان کی شخصیت، فقہ کی شخصیت، تفسیر لکھنے والی شخصیت، یعنی عقلی شخصیت تھی، تفسیر میزان ان کی تمام چیزوں پر گواہ ہے. علامہ طباطبائی جا کر اس دیوار کا سہارا لے کر وہاں بیٹھتے ہیں، اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. مجلس ختم ہو جاتی ہے. اب جب یہ ایسی شخصیات کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بھی عمل بغیر حکمت کی نہیں ہے. یہ یقیناً جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جس میں کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. علامہ طباطبائی سے مجلس کے بعد ان کے شاگرد یا ساتھ رہنے والے پوچھتے ہیں کہ آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہال تھا، کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں آپ، آ کر کسی بھی جگہ آپ بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں، آپ نے کیوں کہا کہ پچھلی دیوار کوئی ہے، کوئی جگہ ہے جہاں میں ٹیک لگا کے بیٹھ سکوں تو میں وہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اسی ہال کے اندر جناب سیدہ کی مثلاً گزشتہ 10 سالوں سے مجلسیں ہو رہی تھیں، اور جب 10 سالوں سے یہاں جناب سیدہ کا تذکرہ ہو رہا تھا تو وہ اس فضا کے اندر بس گیا ہے. میں نے اس وجہ سے پرانی دیوار کا انتخاب کیا کہ میں اس دیوار پر جا کر بیٹھوں جس نے 10 سالوں سے جناب سیدہ کے تذکرے کو سنا ہے. کس کے الفاظ ہیں؟ مفسر قرآن کے، فلسفی کے، عارف کے، جس کی نگاہوں کو خدا نے کھول دیا تھا. یعنی اس دیوار کی اب برکت ہے. وہ برکت کیا ہے؟ کہ میں اس کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھوں گا تاکہ اس نے جو جناب سیدہ کے 10 سال فضائل کو سنا، ہضم کیا، اس سے میں کچھ برکت حاصل کر سکوں. یہ حقائق ہیں کائنات کے اندر. لہذا جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہ تسبیح خدا کر رہا ہے. لہذا عظمت یہ ہے کہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ تم ستہ پرہیزگاری پر آؤ تو خدا تمہارا استاد بنے. درود پڑھی محمد والوں. دوبارہ پلٹتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے. امام صادق نے کیا کہا کہ فتمو، ان کو اس لیے فاطمہ کہا گیا کہ لوگ کو ان کی معرفت کے ادراک سے روکا گیا، یہاں سے بعد میں ادھر لے گیا تھا. روکنا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں میں خود ظرفیت نہیں ہے، لوگوں میں خود وہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھ سکیں. ممکن ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آیا ظرفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ علم سے کسی چیز کو حاصل کرنے سے محروم رہے؟ آپ کے سامنے قرآن کی ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ اس قرآن کی مثال کے اندر اگرچہ شخصیت ایک نبی کی ہے لیکن اس نبی کے اندر بھی ایک خاص قسم کے علم کی ظرفیت نہیں تھی. کون سے نبی کا تذکرہ ہے؟ حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ کو اپنے زمانے میں احساس ہوا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت زمین خدا پر سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے. اب ان کو جو احساس ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی خدا ہے، صاحب شریعت ہیں، خدا عالم سے کلام کرتے ہیں، کلیم اللہ کا لقب ان کے پاس ہے. اگر جناب موسیٰ کے دل میں خیال بھی گزرا کہ اس وقت زمین خدا پر مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے تو صحیح خیال ہے ہمارے اعتبار سے، لیکن خدا بند عالم نے جیسے ہی یہ خیال گزرا سائل کے سوال کرنے پر فوراً جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل سے کہا کہ جاؤ اس موسیٰ کو اس سے پہلے کہ عجب ہلاک کر دے موسیٰ کو تھام لو. اب یہ عجب ہمارا اور آپ کا عجب نہیں ہے، انبیاء کی خصوصیات، انبیاء کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ بالکل مختلف ہے. الفاظ چونکہ کامن ہیں اس لیے اس کو کامنلی بیان کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کے پاس جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ خدا نے آپ کو پیغام دیا ہے. کیا پیغام دیا ہے؟ آپ کو ہمارے ایک بندے کے ساتھ، خدا بند عالم کے ایک بندے کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے تاکہ آپ وہ باتیں سیکھ سکیں جو آپ کو نہیں پتا. حضرت موسیٰ کا، حضرت خضر کا واقعہ سورہ کہف کے اندر، قرآن کی دیگر صورتوں کے اندر موجود ہے. اور حضرت موسیٰ اولوالعزم انبیاء میں سے ہیں لیکن ایک خاص قسم کا علم ہے ایک خاص حکمت الہی ہے کہ جس کے اوپر پردے ہیں، اور حضرت موسیٰ جیسا نبی بھی فی الحال ان پردوں کے پیچھے کی چیزوں سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ بات کس لیے لے کر آیا کہ انسان کے اپنے ظرف کا معاملہ ہوتا ہے، انسانی ظرفوں کی طاقت نہیں ہوتی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی، اور یہی ہوا۔ حضرت موسیٰ خضر کے ساتھ آئے، ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ سے حضرت خضر نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے، میں تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں چونکہ آپ سب انشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے پڑھا اس واقعے کو۔ حضرت موسیٰ سے حضرت خضر کہہ رہے ہیں، ایک نبی سے کہہ رہے ہیں، صاحب شریعت نبی سے کہہ رہے ہیں، تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ کیوں نہیں چل سکو گے؟ اس لیے کہ تمہارے اندر وہ ریکوائرڈ لیول آف صبر نہیں ہے جو میرے ساتھ چلنے کے لیے چاہیے، تمہارے اندر وہ صبر کا پیمانہ نہیں ہے جو میرے ساتھ چلنے کے لیے چاہیے، کیونکہ میرے کام حکمت الہی کے تحت ہیں اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ جب خبر نہیں ہے تو کیا ہوگا، تم اعتراض کرو گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چل رہے ہو، ایک طے کر لو ہمارے ساتھ، ایک ایگریمنٹ ہے ہمارے درمیان۔ کیا ایگریمنٹ ہے؟ مجھ سے پھر سوال مت کرنا، جو کام بھی ہوتا ہوا دیکھو، تحمل کرنا، خاموش رہنا، یہاں تک کہ میں خود تمہیں بتا دوں، اگر نہ بتاؤں تو اعتراض مت کرنا۔ حضرت موسیٰ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے چلیں گے، آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ میں سوال نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ چلے، تین کام قرآن کریم نے جو بیان کیے، حضرت خضر نے انجام دیے، کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھے تو ایک بچے کو مار دیا، اس سے آگے بڑھے تو ایک جگہ پہ ایک دیوار کو تعمیر کر دیا۔ تینوں باتیں قرآن میں آئیں۔ حضرت موسیٰ نے حالانکہ طے کر لیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو چھیڑوں گا نہیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھوں گا، لیکن حضرت موسیٰ نے ہر کام پر اعتراض کیا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اپنے اعتبار سے سوچئے تو حضرت موسیٰ کا اعتراض کرنا بنتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ کہ ایک کشتی ہے غریبوں کی، ان دو بچوں کا درآمد کا سلسلہ ہے، ان کی زندگی، ان کا روزگار اس سے وابستہ ہے، اور حضرت خضر نے بیٹھے بیٹھے اس میں سوراخ کر دیا۔ اب جب سوراخ کر دیا تو کشتی میں عیب آ گیا، اس عیب کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کو اعتراض کرنا ہی چاہیے، بنتا ہے ان کا اعتراض۔ حالانکہ انہوں نے طے کیا کہ میں سوال نہیں کروں گا، لیکن کیا کروں کہ اعتراض ہے، اس لیے کہ صاحب شریعت نے جانتے ہیں کسی کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف جائز نہیں ہے۔ یہ کیسے کر دیا انہوں نے یہ کام، اس کے ساتھ، ان شخص کے ساتھ کیوں چل رہا ہوں کہ سیکھوں، لیکن یہ تو عجیب کام کر دیا۔ اسی لیے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، لقد جئت شیئا نکرا، یہ کیا کیا، یہ تو برا کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا تھا، میں نے تم سے کہا تھا نا میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تمہارے اندر صبر نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، غلطی ہوئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ بچے کو مار دیا، کھڑا کھڑا بچہ ہے، اس کو مار دیا حضرت خضر نے۔ کہا پھر آپ نے ایک عجیب سا کام کر دیا، کہا میں نے کہا تھا میرے ساتھ نہیں چلو گے۔ خلاصہ کروں عزیزوں، گفتگو کا تین جگہوں پر اعتراض، اور اس کے بعد حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی وبینک۔ موسیٰ پہلی طے ہو چکا تھا، سوال نہیں کرو گے، ہم نے پہلے کہا تھا نہیں چل پاؤ گے، اور اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا۔ اب جب ہماری جدائی کا وقت ہے، اب سن لو کہ میں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ یہ تو میں نے زحمت دی اس لیے کہ جناب سیدہ کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم حاصل نہ کریں جناب سیدہ کی معرفت۔ ہمارے نفسوں میں وہ قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم جناب سیدہ کو سمجھ سکیں، یہ کوتاہی ہماری طرف سے، ہماری طرف سے۔ اس کے لیے میں نے اتنی تفصیل سے مثال دی کہ ظروف انسانی کا مسئلہ ہے، انسانی نفس کی طاقت نہیں ہے۔ انسانی نفس کے اندر طاقت کو لیولز ہوتے ہیں، اس لیول کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی حضرت موسیٰ کی، کہ حتیٰ وہ نبی ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اسے سمجھنے کے لیے موسیٰ کو بھی کہنا، حضرت خضر کو بھی کہنا پڑا کہ تمہیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میں جدائی ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ حدیث ہے کہ لوگوں کو جناب سیدہ کی معرفت سے چونکہ روکا گیا ہے، اس لیے جناب فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں میں وہ ظرف نہیں ہے کہ جناب سیدہ کو سمجھ سکیں۔ اسی کی جانب اشارہ امام صادق نے فرمایا، کہا کہ جناب سیدہ کو ہمارے یہاں شب قدر کہا جاتا ہے، اور شب قدر کے بارے میں خدا نے فیصلہ کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا چیز۔ درود پڑھیے محمد والا، عزیزوں یہ حقائق ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ اس لیے میں نے کہا عاجزی کا اظہار پہلے کر لیا جائے تو بہتر ہے، کہ ہم جتنا بھی بیان کریں گے، جو ظواہر جناب سیدہ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی بیان کریں گے، تو مبادہ ذہن میں آئے کہ ہم نے جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کر دیا اور آپ نے سماعت فرما لیا۔ فقط یہ ظاہری گوشے ہیں جو ان ہستیوں کے ہمیں نظر آئے، جو ان ہستیوں کے بارے میں ہمیں دکھائی دیے گئے، ان کو بیان کر کے ہم اپنی محبت، عقیدت، مودت کا اظہار کرتے ہیں، اسی سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، یہ خدا کا احسان ہے۔ بس آئیے چند نکات کو آپ کے سامنے بیان کروں تیزی کے ساتھ۔ جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے عزیزان محترم؟ جناب سیدہ کی عظمتوں کے لیے دو تین چیزیں آپ کے سامنے. پہلی چیز عالم محشر کو سوچئے. عالم محشر وہ محشر ہوگا کہ جہاں اول سے لے کر آخر تک کے تمام انسان جمع ہوں گے, محشور کیے جائیں گے. اب تمام انسانوں کو جب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو اس کے اندر تمام انبیاء بھی شامل ہیں, تمام صلحاء شامل ہیں, تمام صدیقین, تمام شہداء, تمام صالحین, یعنی تمام کائنات کا انسان جو حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا اور آخری دن تک جو انسان اس زمین پر بس رہا ہوگا وہ عالم محشر میں آئے گا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا کہ کتنی بڑے بڑے افراد, کتنی برگزیدہ شخصیات, کس طرح کے لوگ ہوں گے, اور وہاں جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھیے گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس عظمت کو بیان کروں, سلمان محمدی کی زبان سے ایک نقطہ بیان کروں. جو میں نے فارسی کا لفظ چینج کرتے کرتے محمدی کہا, امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق کہ ان کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ آپ سلمان فارسی کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں, تو امام نے پہلے اس کی تنبیہ کی, خبردار سلمان کو فارسی مت کہا کرو, سلمان کو سلمان محمدی کہا کرو, کیونکہ سلمان و منا اہل البیت. درود پڑی محمد والے. سلمان کی بھی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے, جناب سلمان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے عزیزوں. زمانے میں سلمان کی شخصیت کو پہلے بیان کر دوں ایک لفظ کے اندر. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان کے زمانے میں ایک اور شیعہ موجود تھا. ایک جگہ ایک بچھو نے ڈنگ مارا اس شیعہ کو اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اب بچھو نے ڈنگ مارا, طبیعت خراب ہوئی, بخار ہونے لگا, طبیعت بگڑنے لگی. چونکہ مولا کا چاہنے والا, ماننے والا اور عملی فالوور تھا, پیروکار تھا, جس نے بھی اپنی ولایت کا رابطہ آئمہ سے رکھا ہے, آئمہ نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا. آئمہ علیہ السلام انسانوں کے ساتھ بہت مہربان ہیں, جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مہربان, کہیں زیادہ مہربان ہے. کاش کے موضوع کبھی اس طرح سے آئے, انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, یا کوئی اور انشاءاللہ مجھ سے زیادہ اہل شخص اس کو بیان کرے گا. عزیزان محترم, امام علیہ السلام نے جو ہے وہ جب پتہ چلا کہ شیعہ کو اس طرح بچھو نے ڈنگ مارا ہے, وہ بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے. اس کو یہ خوف تھا کہ کہیں اس مرض میں میری موت واقع نہ ہو جائے. امام اس کے سرانے پہنچے, اس کو کہا کہ گھبراؤ نہیں, چند دن کی بیماری ہے, صحیح ہو جاؤ گے, اس مرض میں تم مرو گے نہیں. اطمینان ہو گیا, ٹھیک ہے یہ مرض میری موت کا مرض نہیں ہے. لیکن بہرحال بیماری طول پکڑ گئی. واقعہ جناب سلمان کی عظمت پہ سنا رہا ہوں. جناب سلمان کی عظمت, امام نے بیان کیا تم اس مرض میں مرو گے نہیں, تمہاری مرض الموت نہیں ہے. اس کو اطمینان ہو گیا, لیکن بہرحال مرض ابھی بھی باقی رہا. چند دن گزرے, اس کا بخار کبھی اتر رہا ہے, کبھی چڑھ رہا ہے, اس کی کیفیت کبھی تبدیل ہو رہی ہے, کبھی صحیح ہو رہی ہے. اسی میں دوبارہ امام علی رضی اللہ علیہ اس سے ملاقات کے لیے, اور جب دوبارہ آئے تو امام نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا گھبرانا نہیں, ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بیماری ہے, ایک امتحان ہے, آزمائش ہے, اس کو گزارو اور اس میں تمہاری موت نہیں. مطمئن ہو گیا. امام نے کہا جاننا چاہتے ہو تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا, جو تم جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں بچھو نے تمہیں ڈنگ کیوں مارا؟ اس کا مطلب یہ ہے, یعنی میں واقعہ روک کر ایک نقطہ فقط بیان کر رہا ہوں, قرآن کی آیت تو اپنی جگہ ہے کہ تمہارے اوپر جو مشکل بھی آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فمن عند, جو کچھ بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارا اپنا کیا ہوا ہے, جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارا اپنا ہے. امام علی نے بھی اس واقعے کے ذریعے بیان کیا, جاننا چاہتے ہو تمہیں بچھو نے ڈنگ کیوں مارو؟ کہتا مولا ضرور جاننا چاہتا ہوں, کیا مجھ سے خطا ہوئی, کیا غلطی ہوئی؟ امام نے کہا ایک فلاں جگہ پہ ایک محفل تھی, تم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, اس محفل میں گفتگو ہو رہی تھی, اسی محفل میں سلمان کی برائی کی گئی, تم وہاں موجود تھے, تمہارے سامنے سلمان کو برا کہا گیا, اس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے گئے, لیکن تم سلمان کا دفاع کر سکتے تھے, سلمان کی عزت و آبرو کو بچا سکتے تھے, لیکن تم نے خاموشی کو ترجیح دی, تم خاموش رہے. تم چونکہ اس جگہ پہ جہاں سلمان کی برائی کی گئی تم اس کی دفاع کر سکتے تھے, اس کی حرمت بچا سکتے تھے, تم نے اس کی حرمت نہیں بچائی, اس کا دفاع نہیں کیا, یہ اس کی سزا تمہیں ملی کہ تمہیں بچھو نے ڈنگ مارا. یہ جناب سلمان کی عظمت ہے. اب آپ سوچئے گا کہ جو سلمان کا مولا ہوگا اس کی عند اللہ کی عظمت ہے, اس کی عند اللہ کی عظمت ہے. سلمان کے بارے میں یہ بس, یہ جناب سلمان کی شخصیت ہے, عظمت ہے جناب سلمان کی. لہذا عزیزان محترم, جناب سلمان وہ شخصیت کے جن کو یہ افتخار حاصل تھا, واقعی میں اس چیز کو سوچتا ہوں بڑا اندر سے دل محسوس ہوتا ہے کہ سلمان کا کیا مقام ہے جو جناب سیدہ کے گھر میں جن کا آنا جانا ہے. آنا جانا لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے. جناب سیدہ کا گھر ہے, یہ وہ گھر ہے جہاں ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا. حقائق نہیں, یہ تاریخ کے حقائق ہیں, آپ نے سنے میں یہ تمام چیزیں. جس گھر میں ملک الموت یعنی فرشتہ خدا کا مامور اللہ کی جانب سے, وہ جس دہلیز کو بغیر اجازت پار نہ کر سکے, ادھر سلمان کا یہ مقام ہے کہ سلمان کا آنا جانا ہے. دخل باب کرتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں, بی بی اجازت دیتی ہیں, سلمان جناب سیدہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گفتگو ہے جناب سلمان کے ساتھ. یہ جناب سلمان کی شخصیت ہے اور عظمت جناب سیدہ پہ یہاں تک پہنچا تھا. جناب سلمان ایک مرتبہ جناب سیدہ کو دیکھتے ہیں, چادر پر کئی جگہوں پر پیوند لگا ہوا ہے. سلمان وہ ہیں کہ جن کو ایران میں, چونکہ فارس سے تعلق تھا, فارس کے رہنے والے تھے, تو وہاں پہ بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے درباروں میں اور ان کے گھروں میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا. ان کی خواتین کے لباس کو دیکھتے تھے, جانتے تھے کہ کس طرح کے لوگ حریر اور دیباج کے کپڑے پہنتے ہیں. سلمان فارسی کی زبانی بے ساختہ نکلا, آہستہ سے انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا کہ قیصر و کسرا کی بیٹیاں تو ریشم اور حریر کے کپڑے پہنے, اور جو کائنات کے رسول کی بیٹی ہے اس کی چادر پہ پیوند لگے ہوئے ہوں. خود کلامی کے انداز میں گفتگو سلمان نے اپنے آپ سے کی, دل پہ چوٹ لگی یہ دیکھ کر. جناب سیدہ نے گفتگو کو سن لیا. سننے کے بعد جناب سلمان سے کہتی ہیں, سلمان ہماری اس ظاہری کیفیت کو دیکھ کے اپنے دل کو غمزدہ نہ کرو. سلمان, ان اللہ زخر لنا الثياب فی الآخرة, خدا مند عالم نے قیمتی پوشاک ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کی. سلمان, یہ دنیا کی زندگی گزرا ہے, ہو تب بھی گزر جائے گی, نہ ہو تب بھی گزر جائے گی. اس زندگی میں خدا نے بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے, اس زندگی میں خدا نے بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے. لہذا اس زندگی, اس دنیا کی زندگی کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو. سلمان, ہماری شان اگر دیکھنی, اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اگر ہماری شان دیکھنی ہے تو آخرت میں دیکھنا, اگر ہماری عظمت کو دیکھنا ہے تو آخرت میں دیکھنا, یا ہماری چادر پہ لگے ہوئے پیوند کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. یہ جناب سلمان سے جناب سیدہ نے واقعہ بیان کیا. اور اس کے بعد اب آئیے جناب سیدہ کی عظمت, جس کو جناب سیدہ نے سلمان کو خبر دی کہ ہماری اصل حقیقت, ہماری عظمت کا ادراک وہاں ہوگا. اب آئیے وہ عالم محشر کا واقعہ کی روایت آپ کے سامنے بیان کروں تیزی کے ساتھ, جناب سیدہ کی عظمت کو تھوڑا سا بیان کرنے کے لیے. عالم محشر ہوگا اول سے لے کر آخر تک, تمام انبیاء, اولیاء, صلحاء, صدیقین, شہداء سب موجود ہوں گے وہاں. اور رسول اللہ نے بیان کیا کہ اس عالم محشر میں اول ما یدخل الجنہ فاطمہ, جو سب سے پہلی شخصیت جس کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی وہ فاطمہ زہرا ہے. جہاں تمام علماء, تمام انبیاء موجود ہیں, تمام صلحاء, شہداء موجود ہیں, سب سے پہلے جو جنت کے دہلیز کو عبور کریں گی وہ جناب فاطمہ کی شخصیت ہے. اس عالم محشر میں جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے, جس کو جناب سیدہ کہہ رہی تھی سلمان سے کہ دیکھو ہمیں وہاں پہچان ہوگے, وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ فاطمہ کون ہے, فاطمہ کا مقام کیا ہے. دوسری چیز, روایت میں رسول اللہ سے بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن عالم محشر کے اندر ہر شخص اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, یعنی کسی کو کوئی سواری میسر نہیں آئے گی. جتنا طولانی ہوتا چلا جائے گا یہ حساب کتاب کا مرحلہ, ہر شخص اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, کسی کو کوئی آسانی فراہم نہیں کی جائے گی. فقط چار افراد ہوں گے کہ جن کے لیے خدا سواری کا اہتمام کرے گا, فقط چار افراد ہیں. رسول اللہ نے بیان کیا, پھر بیان کرتے ہیں کہ پہلی شخصیت میری, یعنی خود رسالت مآب کی شخصیت, دوسرے علی, تیسرے حضرت صالح, اور چوتھی شخصیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی. یہ چار شخصیات ہیں کہ جن کو خدا یہ امتیاز دے گا کہ اس عالم محشر کے اندر ان کے اطمینان کی خاطر, سکون کی خاطر خدا انہیں سواری مہیا کرے گا. تین شخصیات کا تذکرہ اور چوتھی شخصیت جناب سیدہ کی. لیکن ظاہراً جناب سیدہ کی سواری کی کیفیت مختلف ہے, اسی لیے رسول اللہ نے اسی حدیث کے آخر میں, اسی حدیث کے ساتھ اس کیفیت کو بھی بیان کیا. جناب سیدہ سوار ہوں گی سواری پر, بہشتی اونٹ پر سوار ہوں گی, کیفیت کیا ہوگی؟ رسالت امام نے بیان کیا, کیفیت یہ ہوگی میری بیٹی کی سواری کی کہ 70,000 ملائکہ میری بیٹی کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے, اور اس سواری کی مہار جناب جبرائیل کے ہاتھوں میں ہوگی, جو روح الامین ہے, اللہ کی جانب سے مقرب فرشتے ہیں جو متواتر رسول اللہ کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں, تمام انبیاء کے پاس پیغام اللہ کا لے کر آئے. اس سواری کی مہار تھامنا جبرائیل کے لیے افتخار ہے. جناب سیدہ اس پر سوار ہیں,
جو ایک مرتبہ خدا کا پیغام لے کر زمین پر آتے ہیں وہ جناب سیدہ کی سواری کی مار تھامے ہوں گے. 70,000 ملائکہ جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ ہوں گے, اور اس وقت جب جناب سیدہ کی سواری حرکت کرنا شروع کرے گی آسمان پر ندا گونجے گی, الا یا اہل المحشر غضوا ابصارکم, اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی گردنوں کو جھکا لو کہ فاطمہ کی سواری گزرنا چاہتی. یہ جناب سیدہ کی عظمت کے چھوٹی سی نکات تھے. عزیزان محترم, جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, جس کو شیخ صدوق نے علل الشرائع میں بیان کیا. علل الشرائع میں ایک تفصیلی روایت ہے جناب شیخ صدوق نے بیان کی, چھٹے امام سے ایک سائل آیا, آنے کے بعد اس نے امام صادق سے پوچھا, یا ابن رسول اللہ لما سمیت فاطمۃ الزہرا زہرا, کیوں جناب فاطمہ زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے؟ زہرا یعنی جس کا نور پھیلا ہوا اور روشنی تابندگی ہو, جس کے اندر درخشندگی ہو, کیوں کہا جاتا ہے؟ لما سمیت زہرا فاطمہ الزہرا زہرا, کیوں فاطمہ زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے؟ امام جواب دے رہے ہیں, اب امام نے جواب دیا, لأن اللہ تعالی خلقها من نور عظمته, فاطمہ سلام اللہ علیہا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے. عظیم فقط نور سے نہیں, عظمت کے نور سے. اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جہاں مجھ جیسے طالب علم کے جو ایک بہت ہی سطحی سطح کا طالب علم ہے نہیں ترجمہ کر سکتا ہے ان الفاظ کا, ترجمہ کیا ہے, معنی کیا ہے, نور کیا ہے, پھر عظمت کا نور کیا ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ خدا وند عالم کی عظمت اس کائنات کی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے. خدا وند عالم نے جناب سیدہ کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا, لأن اللہ تعالی خلقها من نور عظمته, اس لیے کہ خدا وند عالم نے ان کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے. فلما اشرقت, اور جب یہ نور خلق ہونے کے بعد اس نے اپنے اندر تابندگی پیدا کی اور یہ نور تھوڑا سا پھیلا, فأضاءت السماوات والأرض, تو اس نور کی روشنی سے آسمان اور زمین میں اجالا ہو گیا, آسمان اور زمین میں اس نور سے اجالا ہو گیا. فلما اشرقت فأضاءت السماوات والأرض, اور اس کے بعد اس نور کو دیکھ کر, فغشت ابصار الملائکہ, حدیث علل الشرائع میں راوی شیخ صدوق, بیان کرنے والی شخصیت امام صادق کی, فغشت ابصار الملائکہ, جب یہ نور پھیلا اس نور کو دیکھ کر ملائکہ کی آنکھیں چنی آنے لگی. ملائکہ کون ہے؟ خود نور کی مخلوق ہیں, خود نوری مخلوق ہیں, جن کو خدا مدد آدم نے نور سے خلق کیا, جن کی خلقت کے اندر ظاہری طور پر کوئی مادہ شامل نہیں ہے, جن کا کام ہی خدا مدد عالم کی اطاعت اور عبادت ہے, اس نور سے مانوس ہیں. لیکن یہ نور جناب سیدہ وہ ہے کہ جس کے لیے روایت بیان کرے, وخشت ابصار الملائکہ, ملائکہ کی آنکھیں چوندیا گئی اس نور کو دیکھ کر, یہ تاب نہ لا سکیں اس نور کی, آنکھیں بند ہونے لگی. جب شدت ہوتی ہے, ہم سورج بہت شدت پر ہو ہم اس کی طرف دیکھیں ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی, وہ کیفیت ہو گئی. وخرت الملائکۃ للہ ساجدین, اور اس نور کی عظمت و حیبت سے ملائکۃ اللہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. وقالوا, انہوں نے پوچھا, الہنا و سیدنا ما ھذا النور, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے مولا, یہ کیسا نور ہے جس نے ہمارے دلوں میں یہ حیبت پیدا کی ہے, ہم تیری بارگاہ میں سجدے میں گر گئے, سجدہ ریز ہو گئے, یہ کیسا نور ہے؟ خدا وند عالم نے, فاوحى اللہ الیہم, خدا نے ان پر وحی کی, ھذا نور من نوری, یہ میرے نور کا حصہ ہے, ھذا نور من نوری, یہ میرے نور کا حصہ ہے, اسکنہ فی سمائی, میں نے اس کو اپنے آسمان پر جگہ دی ہے, اپنے عرش پر جگہ دی ہے. اخرج ہو من صلب نبی من انبیائی, میں اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے اس نور کو ظاہر کروں گا, اور پھر اس نور سے کچھ اور نورانی وجود نکلیں گے, یعنی آئمہ کا لفظ آیا آگے روایت میں, جو زمین خدا پر یعنی میری زمین پر لوگوں کو میری علم و معرفت کا راستہ دکھائیں گے. یہ پوری آئمہ علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ ہے اس آیت روایت کے اندر. یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے عزیزوں, جناب سیدہ کی عظمت کو اس طرح سے ہم نے فقط ظاہری الفاظ میں سنا اور سمجھا ہے. جناب سیدہ کی عظمت, وہ ایک جملہ بیان کرتے ہوئے پھر تھوڑا فدق کی طرف آ جاؤں اور زحمت تمام کروں آپ کی, حدیث قصہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں, اس حدیث قصہ میں ہم ہر روز اگر پڑھتے ہیں سعادت دی ہے تو ہر روز سمجھ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ہے تو ہفتے میں ایک دن سمجھیے کہ خدا مند عالم تکلف اور تعارف کرنے والی ذات نہیں ہے، خدا مند عالم جو حقائق ہیں اس کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے خود حدیث قصہ کافی ہے، اس حدیث قصہ میں کہ جہاں پنجتن پاک موجود ہیں، اس پنجتن پاک کی موجودگی میں جہاں خود رسول اللہ جیسی شخصیت موجود ہے کہ جس کے بارے میں حدیث ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا کائنات میں کچھ بھی خلق نہ ہوتا، یعنی یہ پوری کائنات صدقہ ہے رسول اکرم کا، لیکن اس کے باوجود جناب سیدہ چونکہ ادھر موجود ہیں، فرشتوں نے دیکھا اس چادر کے نیچے کچھ انوار ہیں، ان انوار کو دیکھ کر فرشتوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، یا ربی ومن تحت الکسا، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون سا نور ہے، کون ہے، کون سی مخلوق ہے، کس طرح کی ہستیاں ہیں؟ اب تعارف کروانے والی ذات خدا کی ہے، خدا جواب دے رہا ہے، سوال فرشتے کا تھا، سمجھنا چاہتا تھا، خدا نے تعارف کروایا۔ تعارف کرواتے ہوئے عزیزان محترم جناب سیدہ کی عظمت خود تصور کیجئے، جہاں رسول اللہ موجود ہوں، امام علی موجود ہوں، حضرات حسنین موجود ہوں، ان سب کی موجودگی میں جس کی شخصیت کو ذریعہ تعارف قرار دیا وہ فاطمہ زہرا کی ذات، سب کی موجودگی میں خدا بند عالم جو، اچھا میں آپ کے سامنے اس کو اس طرح بیان کروں، چلیے پہلا نام جناب سیدہ کا لے لے خدا ہوں فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے، اس کے بعد باقی افراد کا نام لے لے خدا، ہم فاطمہ و محمد المصطفیٰ و علی المرتضیٰ والحسنین، نہیں جناب سیدہ موجود ہیں۔ اب کچھ ایسی بات ہے جناب سیدہ کی کہ ان کی موجودگی میں باقی شخصیات کا اگر تعارف ہوگا تو جناب سیدہ کے رشتے کی نسبت سے ہوگا، ہم فاطمہ و ابوہا، فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں، یعنی رسول کو پہچاننا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے پہچانو، فاطمہ تو وہ ابوہا و بعلوہا، فاطمہ ہیں اور ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، توجہ کیجئے گا، یعنی باقی شخصیات کے تعارف میں جس کا تعارف ساتھ ساتھ چلے گا وہ فاطمہ زہرا کی ہستی ہے۔ درود پڑھیں محمد اللہ بس عزیزوں میں یہی سے اگلے مطالب کی طرف آ جاؤں کہ کس قدر خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ خدا بند عالم نے ایسی کائنات کی محترم ہستی کے دامن سے ہم اور آپ کو جوڑ دیا ہے، کس قدر خوش نصیبی، اس طرح کے توسل اور ایسی ہستیوں سے وابستگی کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو تنگ دست سمجھتا ہے تو اسے اپنی فکر کو دوبارہ سے دہرانا ہوگا، اس طرح کے توسل، اس طرح کی شخصیات سے وابستگی کے بعد اگر کوئی سوچتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی کمی ہے تو اسے ایک مرتبہ پھر جہان شناسی کے درس کو پڑھنا ہوگا، ایسی ہستیوں سے وابستگی کے بعد کوئی سوچے کہ میری زندگی میں کوتاہی کمی ہے، نہیں کوئی کمی نہیں ہے عزیزان محترم، جس کے پاس جناب فاطمہ ہیں اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جس کے پاس جناب فاطمہ کی شاید، میں مبالغے تو نہیں کر رہا، حقائق بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، جس کے پاس یہ دروازہ موجود ہے اس کے پاس کچھ کم نہیں ہے، ہاں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے تو کوتاہی ہماری اپنی، کوتاہی ہماری۔ جناب سیدہ کا دروازہ وہ ہے جس کی قابلیت یہ ہے کہ اس دروازے پر جو صحیح عقیدت اخلاص کے ساتھ آ جائے یہ دروازہ اس کو سلمان بنا سکتا ہے، یہ دروازہ سلمان بنا سکتا ہے، ایک لفظ بھی مبالغہ نہیں کر رہا آپ کے سامنے، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں اور آپ تھوڑا، البتہ میں آپ کی طرف سے نسبت کو ہٹا لیتا ہوں، بے احترامی ہے، میں اپنی طرف بات کروں گا، آپ نہیں، آپ انشاءاللہ ان راستوں کو طے کرنے والے، مجھ جیسے افراد جو غافل رہ گئے ابھی تک، یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود بھی اس راستے پہ نہیں چل پڑے، تمام باتیں جاننے کے باوجود بھی اس راستے سے بہت پیچھے رہ گئے، صلاحیت ہمارے اندر تھوڑی سی کم رہ گئی ہے، بس عزیزوں جتنا وقت ہے ہم اس صلاحیت کو بڑھائیں، جناب سیدہ کو سلمان کی ضرورت آج بھی ہے، میں یہاں سے اپنے موضوع کو تھوڑا چینج کر رہا ہوں، کیا ضرورت ہے جناب سلمان کی، کون سے سلمان کی ضرورت ہے، جب امام علی علیہ السلام کے حق کو لیا گیا اور حق لینے کے بعد اب بہت سے لوگ آتے تھے، آنے کے بعد چاہتے تھے اپنے مسائل حل کریں، مختلف ممالک سے آتے تھے، مختلف علاقوں سے آتے تھے، اب دربار خلافت تو ان لوگوں کے پاس ہے کہ جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ موجود ہے، لوگوں کو معاشرے کے مسائل حل کرنے ہیں، حل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں جو اس وقت حاکم لوگ ہیں ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے، مایوس ہو کے واپس جا رہے ہوتے تھے، تاریخ کے واقعات ہیں اسی کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب مایوس ہو کے واپس جا رہے ہوتے تھے تو ہم نے تاریخ میں پڑھا کیا ہوتا تھا، باہر سلمان، ابو ذر، مقداد، عمر، ایسے لوگ کھڑے ہوتے تھے. کیا کرتے تھے یہ؟ جب دیکھتے تھے کہ یہ جو شخص واپس جا رہا ہے مایوس ہو کے، یہ سوچ کر کہ اسلام میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، میری ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اسلام کے پاس کوئی رائے حل نہیں ہے، یعنی وہ مایوس اسلام سے ہو کے جاتا تھا. نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، قمر، اس طرح کی چند شخصیات وہاں ہوتے تھے، ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو درے علی پر لے آیا کرتے تھے. انہیں کہتے تھے کہ تم غلط دروازے پر گئے ہو، آؤ ہم تمہیں صحیح دروازہ دکھائیں، اور اس کے بعد ان کو امام علی کے دروازے پر لاتے تھے. امام علی علیہ السلام ان کے علمی مسائل کا حل بھی بیان کرتے تھے، ان کی مشکلات بھی حل کرتے تھے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس واقعات کو سن کر خوش ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے عزیزان محترم، کیا آج بھی دنیا کی یہی کیفیت نہیں ہے؟ آج بھی دنیا غلط دروازوں کی طرف نہیں جا رہی؟ تو کیا آج کے زمانے کے اندر کسی سلمان، ابو ذر، قمر کی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کو بتائے کہ تم غلط دروازے پر جا رہے ہو، آؤ ہم تمہیں صحیح دروازے کی رہنمائی کریں؟ اس لیے میں نے کہا کہ جناب سیدہ کو آج سلمان کی ضرورت ہے، ابو ذر کی ضرورت ہے، مقداد کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی دروازہ دکھانے والے ہیں. عزیزان محترم، جو آیات پڑھی تھی وہ اسی حوالے سے ہیں. جناب سیدہ نے فدق میں بیان کیا، طویل خطبہ ہے فدق کا، کبھی موقع ملے بلکہ موقع نکال کے پڑھیے. میں گزارش کروں گا، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں اور نصیحت ہم جیسوں کا کام ہی نہیں ہے، ہم تو خود نصیحت کے طالب رہتے ہیں ہمیشہ. گزارش ہے، دس بستہ گزارش، درخواست ہے، جو جو یہاں جناب سیدہ کا ماننے والا بیٹھا ہے، کم سے کم ان ایام فاطمیہ میں، کچھ ایام گزر گئے جو کل کی تاریخ تھی آخری، پھر آگے تاریخیں آ رہی ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے، جناب سیدہ کے خطبہ فدق کو ایک دفعہ پڑھ ڈالیے، دیکھیے تو کہ جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں جا کر بیان کیا کیا ہے، اپنے حق کو کیسے مانگا ہے، کن الفاظ میں گفتگو کی ہے، کس طرح سے ان حالات کو بیان کیا ہے جو جناب سیدہ کے دور کے. جناب سیدہ کا دور کون سا دور ہے؟ کہ رسول اللہ کی رحلت کے 5-6 دن بعد، جناب سیدہ 5-6 دن بعد گئی ہیں دربار کے اندر. ان حالات میں جناب سیدہ کیا بیان کر رہی ہیں کہ حالات کس قدر دگرگون ہو گئے، کس طرح حالات نے پلٹا کھا لیا ہے، کس طرح سے لوگ اپنے پرانے روش پر واپس آ گئے. ان کو میں ابھی چند الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جناب سیدہ نے پردہ اٹھایا چیزوں کے اوپر سے. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عزیزان محترم شہامت ہے، شجاعت ہے، کہ اس وقت کے جہاں حالات ایسے ہیں کہ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا، وہاں جناب سیدہ مکمل شجاعت کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر بیان کرتی ہیں کہ تم لوگ وہ ہو جو راستے سے ہٹ چکے ہو. آپ جب ان خطبہ فدق کو پڑھیں گے، اس کے اندر آپ کو بہت ساری آیات نظر آئیں گی، جہاں عذاب کا بھی تذکرہ ہے، جہاں نفاق کا بھی تذکرہ ہے، جہاں کفر کی بھی بات ہے. جناب سیدہ نے ان آیات کو ان مطالب کی مناسبت سے بیان کیا. آپ اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوں گی یہ تمام چیزیں. جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں، چھوٹا سی ایک نقطہ میں آپ کے سامنے فقط بیان کر رہا ہوں کہ جو حالات ہیں اس کی نشاندہی جناب سیدہ کر رہی ہیں کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ، جناب سیدہ نے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، فلم اختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ، جب اللہ کے نبی کے لیے خداوند عالم نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو انبیاء کی جگہ تھی، یعنی کہاں ہیں انبیاء؟ اس وقت خدا کی بارگاہ میں، اس دنیا سے چلے گئے اس عالم محشر میں. فلم اختار اللہ لنبی یہی دار انبیائی، جب خداوند عالم نے اپنے اس نبی یعنی میرے بابا کے لیے جو ہے وہ انتخاب کیا آخرت کا. وَمَأْوَى أَصْفِيَائِهِ، اور جو اصفیاء الہی کی جگہ تھی وہاں پر ان کو لے گیا خدا. کیا ہوا اب جب ان کے جاتے ہی کیا ہوا؟ قد ظہر فیکم حسیکت النفاق، پہلا جملہ، جیسے ہی یہ نبی اس دنیا سے گیا، تمہارے اندر تمہاری شخصیتوں میں تمہارے اندر کا نفاق باہر چھلک کر آ گیا. قد حسیکت النفاق، قد ظہر، ظاہر ہو گیا، قد ظہر منکم حسیکت النفاق وسمل جلباب الدین، تم نے دین کی ردا کو بوسیدہ کہہ کر اتار دیا کہ یہ لباس تو بوسیدہ ہو چکا ہے. کیا مطلب ہے بوسیدہ ہونے کا؟ یعنی اب اس لباس کی ضرورت نہیں، اب نیا دور ہے، نئے کپڑے، نیا لباس چاہیے. وہ جو لباس تمہیں دین کا دے کر گئے تھے تم نے اتار دیا. وَسَمَلَ جَلْبَابَ الدِّينِ، تم نے دین کے لباس کو تبدیل کر دیا. شدت ہے جناب سیدہ کے الفاظ میں، میں نے 4-5 دن مجالس پڑھی ہیں، اس میں اسی طرح سے بیان کیا. جناب سیدہ کے الفاظ میں بڑی شدت ہے، اور وہ شدت ہے کیوں اس کو بھی سمجھیے گا، آگے انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک چیز طے ہے، بظاہر جناب سیدہ اپنے حق کو مانگنے کے لیے آئی ہیں، فدق کی بات ہے، فدق سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فدق کی محتاج نہیں ہے. فدق ایک باپ کا ٹکڑا ہے, ہاں اسے بھی چاہیے, چونکہ حق کیوں چھوڑیں اپنا. جو رسول نے ہبا کیا تھا کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سیدہ سے لے سکے؟ جناب سیدہ اس حق کے اظہار کے لیے آئی ہیں, لیکن یہ اظہار حق کا ذریعہ ہے کہ دیکھو تم غلط راستے پر ہو, توجہ کیجیے گا. لہٰذا جناب سیدہ نے کیا کہا, فظہر فیکم حسیقۃ النفاق, تمہارے اندر کا چھپا ہوا نفاق وہاں سے ہو گیا, تم نے دین کی رضا کو بوسیدہ کہہ کے اتار دیا. اب اس کے بعد آگے بیان کرتی ہیں, وطلع الشیطان راسه من مغرضه. اس سے پہلے کا جملہ گزرا جو پہلا یا سیکنڈ پیراگراف تھا, اس میں یہ بات آئی تھی جناب سیدہ نے کہا کہ میرے بابا نے جو دین تم تک پہنچایا اس کے اندر شیطان کی ہاتھ پاؤں کو باندھ دیے تھے, یعنی شیطان کو قید کر دیا تھا, یعنی شیطان کا زور نہیں چلنے دیا تھا. جو جنگ آدم کے وقت شروع ہوئی تھی وہ یہاں تک چل رہی تھی, لیکن میرے بابا کی محنتوں سے کیا ہوا, وہ شیطان ناکام ہو گیا تھا, یہ دین اسلام نافذ ہو گیا تھا, بائم ہو گیا تھا. لیکن وہ چھپا ہوا تھا, اس نے ہار نہیں مانی تھی, وہ بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی اس دنیا سے رسول گئے کیا ہوا, وطلع الشیطان راسه من مغرضه, اس نے اپنی اسی پناہ گاہ سے جہاں وہ چھپا بیٹھا ہوا تھا, یعنی حالات کے انتظار میں تھا, اس نے باہر جھانکا, اس نے دیکھا کہ اب کیسے حالات ہیں. ان الفاظ کو کاش وقت ہوتا مزید تفصیل سے بیان کیا جاتا. اس نے باہر جھانکا, اس نے دیکھا کہ ابھی کیسے حالات ہیں. وہ جو رسول نے ماحول بنایا تھا اس کی سازش ناکام ہو گئی تھی, آیا دوبارہ اس کا وقت آ گیا یا نہیں آیا؟ جب اس نے باہر جھانکا, حاطفاً بکم, اس نے تمہاری طرف توجہ کی, تو اس نے کیا دیکھا, فالفاکم لدعوتہ مستجیبین, تم اس کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار کھڑے, تم اس کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار کھڑے. اس نے چھپ کر جھانکا کہ ابھی موقع ہے آؤں یا نہیں آؤں, اس نے کہا اب تو ماحول آمادہ ہو چکا ہے, لہذا وہ آ گیا, وہ کھل کے آ گیا. فالفاکم لدعوتہ مستجیبین, تم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا, اور جب لبیک کہا تو وہ سامنے آیا. آگے کے الفاظ جناب سیدہ کے یہی ہیں, پھر وہ تمہارے درمیان چلنے پھرنے لگا. یعنی پھر یہ جو ماحول بنا ہے, توجہ کیجئے گا, یہ شیطان کی دوبارہ فتح کا ماحول بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو شکست ہوئی تھی جب رسول اللہ نے اس دین کو پھیلایا تھا. یہ ماحول ہے جس میں جناب سیدہ نے خطبے بیان کیے, یہاں پر بیان کیا یہ حالات ہیں. اس کے بعد اپنے آپ کو بیان کیا, انصار کو مخاطب کر کے کہا, عجیب دردناک جملے, یقین جانیے جناب سیدہ کے جملوں کو پڑھ کے آپ کو رونا آ جائے گا. جس طرح سے جناب سیدہ نے بیان کیا ہے, یقین سے بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں ایک دو نقطوں کو فقط بیان کر دوں گا. جب جناب سیدہ نے میراث کا تذکرہ کیا ہے کہ میراث ہے, اور تم کہتے ہو کہ نبی کی میراث نہیں ہوتی, پھر جناب سیدہ نے تفصیلی آیات پڑھی ہیں, وورث سلیمان داؤد, سلیمان نے داؤد سے ورثہ حاصل کیا, وہ بھی نبی تھے. حضرت زکریہ نے اپنے بعد والوں کے لیے کہا کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما, حبلی من لدنکا ولیاً یرثنی ویرث من آل یعقوب, کہ خدا مجھے اولاد عطا فرما تاکہ وہ میری اور آل یعقوب کی وارث بن سکیں. تم کہتے ہو کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی, اور قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کی میراث ہوتی ہے, تمہاری منطق غلط ہے. ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد جناب سیدہ نے ایک نقطہ یہاں پہ بیان کیا, چند نکات بیان کیے کہ تم مجھے میراث سے شاید ان وجوہات کی بنیاد پہ محروم کر رہے ہو. اس میں ایک جملہ آپ کے سامنے جناب سیدہ کے درد کو بیان کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ شاید تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو دو لوگ الگ الگ مذاہب کے ہوتے ہیں, تو چونکہ دونوں کا مذہب الگ ہوتا ہے اس لیے دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. یعنی ایک کسی اور مذہب پر ہے, باپ کسی اور مذہب پر ہے, بیٹی کسی اور مذہب پر ہے. اب چونکہ دونوں کا مذہب الگ ہے, دین الگ ہے, تو تم کہہ رہے ہو کہ چونکہ دونوں کا دین الگ ہے, مذہب الگ ہے, لہٰذا دونوں ایک دوسرے کی ارث اور میراث میں شامل نہیں ہو سکتے. تو کیا میرے بابا کو اور میرا دین الگ الگ تھا؟ میرے بابا کا دین کوئی اور تھا, میرا دین کوئی اور تھا؟ تم اس طرح سے تصور کر رہے ہو کہ میں اپنے بابا کے دین پر نہیں ہوں؟ مجھے نہیں معلوم اس جملے کو آپ نے کیسے لیا, میرے لیے بہت دردناک جملہ تھا یہ کہ جناب سیدہ کو اس طرح سے حجت تمام کرنی پڑی ہے کہ میں اسی راستے پر ہوں, میں اسی طرف راستے پر چل رہی ہوں جو میرے بابا کا دین تھا, جو رسول کا لایا ہوا دین تھا, میں ہی اس دین کے صدیقت الکبرا ہوں, مجھے تمہارے سامنے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے. پھر جناب سیدہ نے جملوں کو بیان کرتے ہوئے آخر میں جو چیز بیان کی عزیزوں, وہ یہ وہی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی. جب جناب سیدہ نے خود پہ بیان کی, انصار کو مخاطب کیا کہ تم تو بازو تھے, اسلام کے بازو تھے, تمہارا تو اہل بیت کے ساتھ بڑا اچھا دوستانہ تھا, تمہاری برکتوں کی وجہ سے, تمہاری محنتوں کی وجہ سے یہ دین کا درخت قائم ہوا تھا, تمہاری وجہ سے جھوٹ اور نفاق مٹ گیا تھا, لیکن اب میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے سامنے کھڑی ہوں. اپنے الفاظ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا اس وقت, جناب سیدہ کے الفاظ ہیں تینوں, یعنی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے مجھ سے ہو جائے, الفاظ جناب سیدہ کے ہی ہیں, کہ تم مجھے اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہو, میری مدد نہیں کر رہے ہو, مجھے تم سے اس کی توقع نہیں تھی, تم سے بعید سمجھتی تھی. یعنی میں اپنے الفاظ میں اب کہہ رہا ہوں کہ میں ایک توقع لے کر آئی تھی کہ اس دربار میں میرا کچھ تو احترام ہوگا, کوئی تو ہوگا جو میری بات کو سنے گا, کوئی تو ہوگا جو میری سمجھے گا. عزیز لو, کتنے دن بعد کی بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, رسول اللہ کے بعد 5-6 دن کی بات ہے. وہ بیٹی کے جس کے لیے اللہ کا رسول جگہ سے قیام کرتا تھا, کھڑا ہوتا تھا اپنی جگہ سے, فقط رسول اللہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. جو تاریخ ہے, جو الفاظ ہیں وہ یہ فقامہ الیہا, فقامہ الیہا کا ترجمہ یعنی رسول اللہ آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے. آپ کسی کے احترام نہیں کرتے ہیں, اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بھی احترام کا ایک طریقہ کار ہے. اپنی جگہ کھڑے ہو گئے, وہ آئے گا آپ سے مل لے گا, نہیں, جس کا احترام آپ کے دل میں زیادہ ہو آپ چند قدم آگے بڑھ کر جاتے ہیں استقبال کرنے. فقامہ الیہا کا لفظ روایت کے اندر کہ جناب سیدہ آتی تھی, رسول اللہ آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے. جناب سیدہ کہہ رہی ہیں تم دیکھتے ہو کہ میں بیٹھی بھی نہیں ہوتی تھی, میں کھڑی نہیں ہوتی تھی, آ رہی ہوتی تھی, رسول کھڑے ہو جاتے تھے. تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنی دیر سے کھڑی ہوئی ہوں یہاں, تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, یہ مصیبت کا ٹکڑا ہے. مجھے توقع تھی تم سے, مجھے بعید تھا تم سے کہ تم یہ کرو گے. انصار کو مخاطب کر کے کہا. پھر جناب سیدہ آگے کہہ رہی ہیں تم تعداد میں اور استعداد میں اس قابل ہو کہ میری مدد کر سکتے ہو. جناب سیدہ کچھ احساس دلا رہی ہوں, تمہاری تعداد بھی اتنی ہے, استعداد بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, کر سکتے ہو میری مدد, لیکن تم دیکھ رہے ہو میں اپنا حق مانگ رہی ہوں, تمہاری زبان میں تالا پڑا. اب یہاں پہ جناب سیدہ نے تین وجوہات بیان کی, اور اس کے بعد وہ آخری آیت جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھی. جناب سیدہ نے کہا وجہ یہ ہے تم مجھے اپنے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہو, میری آواز تمہیں سن رہی, آواز آ رہی ہے, تو میری آواز پہ جواب نہیں دے رہے, میرا استغاثہ تمہارے کانوں میں جا رہا ہے, تم میری فریاد رسی نہیں کر رہے ہو. جناب سیدہ کہتی, اس کے بعد بیان کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو, تم ایک آسان زندگی کے قائل ہو گئے ہو, تم اپنی زندگی کو بس اب آسانی سے گزارنا چاہتے ہو, راحت طلبی, تم نے گوشے عافیت کا انتخاب کر لیا. یعنی اپنے الفاظ میں بیان کروں, جناب سیدہ پیغام دے رہی ہے شاید کہ یعنی تمہارے ذہنوں میں ابھی آ گیا کہ بس ہم نے جتنی محنت کرنی تھی کر لی, جتنا جہاد مجاہدہ قتال کرنا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ کر لیا, اب ان معاملات میں کون پڑھے, اب ان معاملات میں کون الجھے, اب یہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے مسائل ہیں, ہم اس میں کیا کریں. جناب سیدہ شاید ایسے کہہ رہی ہے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اپنی طرف نسبت دے کے کہہ رہا ہوں, راحت طلبی کو کھول رہا ہوں کے سامنے, راحت طلب ہو گئے ہو تم, پہلے وہ تھے کہ جو کفر کے مقابلے میں لڑ جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, ڈٹ جاتے تھے, اپنے آپ کو کٹوانے میں تیار ہو جاتے تھے, لیکن اب اتنے راحت طلب ہو گئے ہو کہ میں خدا کی زمین میں خدا کے اوپر رسول اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق خدا کی رضا کی مالکہ ہوں, خدا کے غضب کی مالکہ ہوں. یعنی خدا کی رضا, خدا کا غضب میرے ساتھ ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ, ان اللہ یرضی لرضاها, خدا فاطمہ کے غضب پر غضبناک, ان کی رضا پر راضی ہونے والا ہے. میں خدا کی منشا کے مطابق, مشیت کے مطابق تم سے کلام کر رہی ہوں, تو راحت طلب ہو گیا. بھائی اس معاملے میں کون پڑے. یہاں سے ایک نقطہ لے لوں اپنے لیے اجتماعیات کا, ہم بھی عزیزان محترم دین کے معاملات میں, اجتماعی معاملات میں معمولاً راحت طلب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں, دین کے بڑے بڑے معاملات اجتماع کے خراب ہو رہے ہوتے ہیں, ہماری اکثریت برا نہ مانیے گا بات کا, جناب سیدہ کے خطبے سے پیغام لیتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. چونکہ یہ حالات ہیں, اگر انسانوں کے اندر, اقوام کے اندر راحت طلبی آ جائے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس راحت طلبی کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ جیسی بعظمت ہستی کھڑی رہ جاتی ہیں, کوئی ان کی بات کو سننے میں تیار نہیں ہوتا. یہ راحت طلبی ہوتی ہے. جناب سیدہ بیان کر رہی ہے اس راحت طلبی نے یہ کام کر دکھایا کہ تم جانتے ہو زمین پر اس وقت خدا کے رسول کی میرے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں ہے, اچھی طرح پتا ہے تمہیں, لیکن راحت طلب ہوگا, آسان زندگی چاہیے, آسودہ زندگی. اب اس جملے کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے کہوں, اس کو سن لیجیے گا مجھ سے, ہماری راحت طلبی کی نتائج ہیں, ہماری بھی راحت طلبیاں ہیں. ان راحت طلبیوں کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے بعض بچے 5-5 سال سے اغوا ہوئے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ ہم راحت طلب ہیں. کیوں راحت طلب ہیں؟ اس لیے کہ ان کی مائیں, ان کی بیویاں, ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں جا کر مختلف جگہوں پر اپنے احتجاجات کرتی ہیں, تعداد ہی اتنی سی ہوتی ہے, ان کی بھی توہین کر کے, مار پیٹ کر کے انہیں وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ یہ بحیثیت قوم راحت طلبی کی نشانی ہے. ہم سنتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے جا رہے ہیں. ان خواتین کا, ان لوگوں کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ اپنے جائز مطالبے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی اضافی چیز مانگنے نہیں جا رہے. ان ماؤں کے الفاظ مجھے اندر تکلیف ملتی ہے بعض دفعہ سن کر. ایک ماں ان اداروں سے کہتی ہے کہ اتنا بتا دو کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا ہے. اگر مر گیا ہے اتنا بتا دو, مار دیا اسے, ٹھیک ہے بتا دو. قبر بتا سکتے ہو کہیں؟ قبر بتا دو تاکہ میں اس کی قبر پہ بیٹھ کر کم سے کم قرآن تو پڑھ لوں. اگر میرے بچے کو مار چکے ہو مجھے خبر دے دو تاکہ میں اس کے لیے مجلس کرواؤں, اسالے ثواب رکھوں, قرآن خوانی کروں. یہ ماں کے دل کی کیفیت ہے عزیزوں, ایک ماں کے الفاظ ہیں یہ. چونکہ ہمارا بحیثیت قوم راحت طلبی کا مزاج ہے, برا نہ مانیے گا بات کا, لیکن جناب سیدہ کے اس خطبہ فدا کے ایام کی مناسبت سے بیان کر رہا ہوں. راحت طلبی جب آ جائے گی, ان انصار کے ماضی کے کارنامے تھے جو خطبہ فدق میں جناب سیدہ نے گنوائے ہیں, تمہاری وجہ سے اسلام کا درخت جو ہے اتنا تناور ہوا ہے. لیکن اب کیا ہے, اسی رسول کی بیٹی تمہارے سامنے کھڑی ہوئی فریاد کر رہی ہے. میرے الفاظ نہیں, جناب سیدہ کے الفاظ ہے. فریاد کا لفظ ہے جناب سیدہ نے بیان کیا, استغاثے کا لفظ ہے, مگر تم نہیں سن رہے ہو. راحت طلب ہو گئے ہو, گوشہ عافیت تلاش کر لیا ہے, اور اب تم جو ہو تمنگر ہو چکے ہو, یعنی تمہارے ہاتھ پہلے خالی تھے اب ہاتھ بھر چکے ہیں. لہذا اب اس وجہ سے اب تمہیں ضرورت نہیں رہی کسی چیز کی. لہذا تمہاری چونکہ زندگیاں آسودہ گزر رہی ہیں, دین پر جو گزرتا ہے گزر جائے, تمہیں پرواہ نہیں. یہ جناب سیدہ کے الفاظ ہیں زینہ کے مطلب. اس کے بعد پھر آخر میں جناب سیدہ نے کہا قل للذین لا یؤمنون, یہ آیت پڑھی سورہ ہود کی 121 اور 122 میں آئے. کہہ دیجئے حبیب جو لوگ ایمان نہیں رکھتے, اعملوا علی مکانتکم, تم اپنی جگہ کام کرو. انا عاملون, ہم اپنا کام کریں گے. انتظروا منتظرون, تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے. اس انتظار کے اندر اب جناب سیدہ کا انتظار ہے, توجہ رکھیے گا. کس چیز کا انتظار ہے؟ جناب سیدہ کو حالات کے بدلنے کا انتظار ہے. جناب سیدہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول خبر دے کر گئے کہ بہرحال اس کائنات کے اوپر حکومت اہل بیت کی ہے, خبر ہے جناب سیدہ کو اس چیز کی. لیکن جناب سیدہ حالات کے بدلنے کے انتظار میں آیت انہوں نے پڑھی, اور اس آیت کو ہمارے یہاں امام عصر سے متعلق بیان کیا جاتا ہے. انتظروا, تم بھی انتظار کرو, منتظرون, ہم بھی منتظر ہیں. لیکن اس انتظار کے پیچھے جناب سیدہ نے پہلے بیان کیا جو آیت کا حصہ ہے, وہ کیا ہے؟ اے اعملوا علی مکانتکم, تم بھی اپنا کام جاری رکھو ہم بھی کام جاری رکھیں گے. یعنی ہم کام کو کرتے ہوئے انتظار تک پہنچیں گے. زمانے کے امام کا انتظار, اس سے پیچھے جو چیز ہے وہ کام ہے, عمل ہے. اس کو آج کے دور کے آگاہ لوگ کہہ رہے ہیں, بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب یہ دور انتظار سے نکل کر استقبال کی طرف جا رہا ہے. اب آپ انتظار سے نکل جائیے, اب استقبال کی طرف آئیے. جو عالمی حالات دنیا کے ہیں وہ ہمیں کچھ اس طرح کی انڈیکیشنز دے رہے ہیں. جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ نہیں, اب معاملہ انتظار کا انشاءاللہ, اگر خدا نے چاہا, کوئی طے نہیں کر سکتا, لیکن صرف حالات کو دیکھتے ہوئے بات ہو رہی ہے کہ انتظار کی کیفیت اب استقبال میں تبدیل ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اب آپ کو آنے والے کے آنے کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ آنے والا کسی وقت بھی آ سکتا ہے. وہ آنے والا تیار بیٹھا ہوا ہے آنے کے لیے, وہ ہمیشہ سے تیار بیٹھا ہے, وہ 1200 سال سے امام تیار بیٹھا ہوا ہے. لیکن اب کچھ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنا شروع کیا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وقت ختم ہو گیا ہے میرے پاس, 5 منٹ اضافی لیے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. کون لوگ ہیں جن کے لیے چوتھے امام نے بیان کیا تھا ان اہل زمانے ہی, مہدی کی غیبت کے زمانے کے لوگ ہر زمانے کے انسان سے افضل ہیں. کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ ان کی عقلوں نے اتنا شعور پا لیا ہوگا کہ انہوں نے مہدی کی غیبت کو حضور میں تبدیل کر دیا ہوگا. کیسے تبدیل کیا ہوگا؟ یعنی انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو حجاب ہے غیبت کا, یہ جو پردہ ہے, یہ ہماری آنکھوں پر ہے, زمانے کے امام پر نہیں. لہذا یہ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور اسی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے یہ تمام کام کرتے ہیں جس کی ابتدا امام خمینی نے انقلاب کی صورت میں کی ہے. اسی آمادگی کے لیے, اسی استقبال کے لیے سارا کام ہوا. آج آپ حقائق کو دیکھ لیجئے, فقط وقت نہیں ہے, اس انقلاب کی برکتوں کو دیکھ لیجئے کہ قوم شیعہ بحیثیت شیعہ قوم ترقی کر کے کہاں تک پہنچی. پہلے زمانے میں لوگ ائمہ علیہم السلام کا ساتھ نہیں دے پائے, اس زمانے کے اندر جو نائبین عام ہیں ان کے کہنے پر امتیں قومیں کھڑی ہو گئیں, مقابلے کیے, اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیجیے تشیع افتخار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مرحلہ طے ہو گیا، انتظار کا مرحلہ اب استقبال کی طرف چلا گیا۔ عزیزان محترم، جو پاکستان کی سرزمین ہے، ہماری ذمہ داری یہاں پر ہے۔ خدا ہمیں اور آپ کو بھی امام کے استقبال والوں میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ ہم اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچائیں جناب سیدہ سے توصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بس عزیزوں، جناب سیدہ نے ان تمام حقائق کو بیان کیا اور اس کے بعد جناب سیدہ اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ جناب سیدہ نے جو آخری دن گزارے، بڑے کرم میں گزارے۔ عزیز، جناب سیدہ کی دو تاریخ شہادت تھیں، 13 جمادی الاول، 3 جمادی الثانی۔ 13 جمادی الاول کی تاریخ کو حتمی مانا جائے تو بعد رسول، رسول کی یہ بیٹی فقط 75 دن زندہ رہی، اور 3 جمادی الثانی کو حتمی مانا جائے تو بعد رسول، رسول اللہ کی بیٹی 95 دن زندہ رہی۔ دونوں صورتوں میں بہت زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے جناب سیدہ کی، لیکن کن حالات میں ہیں جناب سیدہ، کیسے یہ دن گزارے، اس کا نقشہ امام علی نے کھینچا ہے۔ میں انہی الفاظ سے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں، تھوڑے سے الفاظ مصائب کے، زحمت کر دوں آپ، زحمت کو تمام کروں۔ میرے مولا بیان کر رہے ہیں جناب سیدہ کی اس کیفیت کو جن میں جناب سیدہ نے دن گزارے ہیں۔ امام علی کہتے ہیں کہ بعد وزالت بعد ابی ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس، جناب سیدہ اپنے بابا کے بعد جتنا بھی زندہ رہیں، کیفیت یہ تھی کہ ان کے سر پر پٹی بندھی رہتی تھی۔ سر پر پٹی بندھی رہتی تھی، کیوں سر پر پٹی بندھی رہتی تھی؟ تکلیف کی وجہ سے۔ عصبہ کا ایک ترجمہ عربی کے اندر یہ ہے کہ ایسی پریشانی، ایسی تکلیف کہ جس سے سر کی رگیں پھول رہی ہوں۔ بعد مزال بعد ابیہا معصبت الراس، جناب سیدہ کی کیفیت امام علی بیان کر رہے ہیں، 75 دن یا 95 دن اس کیفیت میں گزارے۔ اب اس پر اگر آپ کو رونا آئے تو گریا کیجئے جناب سیدہ کی مصیبت کے اوپر۔ ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس، ہمیشہ سر پر پٹی بندھی رہتی تھی۔ ناحلت الجسم، یہ جو چند دن جناب زہرا نے گزارے ہیں، امام علی کہتے ہیں یہ ایسے تھے کہ ہر روز جناب زہرا کا جسم گھلتا جا رہا تھا۔ ناحلت الجسم، ناحلہ کا مطلب ہے جب گوشت پگھلنا شروع ہو جائے۔ ناحلت الجسم، منحلت الرکن، یہ 75-95 دن ایسے گزرے کہ آہستہ آہستہ جناب زہرا کے قدموں کی طاقت چھنتی جا رہی تھی۔ کبھی سنا ہے عزیزوں کسی نے کہ 18 سال کے سن میں کوئی سہارا لے اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کسی گھر میں، خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو جوان کہ جو 18 سال کا ہو جاؤ، 18 سال عین جوانی کا عالم ہے، اس 18 سال میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارا لیا جائے۔ امام علی کہتے ہیں یہ جو چند دن گزارے زہرا سلام اللہ علیہ نے، منحدت و رکن، جناب زہرا کے قدموں کی طاقت گویا چھنتی جا رہی تھی، اٹھنا مشکل تھا، بیٹھنا مشکل تھا۔ جناب امام علی آگے بیان کرتے ہیں باقیت العین، یہ جو چند دن گزارے زہرا نے ایسے کہ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے تھے، ہمیشہ روتی رہتی تھی، ہمیشہ اپنے بابا پر روتی تھی، یا میں اپنے الفاظ میں کہوں یا علی مرتضیٰ کی غربت پر رویا کرتی تھی۔ اگر جناب سیدہ ہی تو وہ ہیں کہ جنہیں علی کی غربت پر بہت رونا آتا ہے، وہ آپ نے الفاظ سنے ہیں، میرے مولا سے کہتی ہیں علی میں نے سنا ہے مدینے میں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، میرا مولا کہتا ہے زہرا کاش اتنا ہوتا، نوبت یہ سلام میں کروں تو جواب نہیں دیا جاتا۔ اس عالم غربت میں علی کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے جناب سیدہ ایک دفعہ رو پڑی، اب جہاں خواب سنایا، میرے بابا نے کہا ہے زہرا تمہاری زحمتیں تمام ہو گئیں، تم میرے پاس آنے والی ہو، یہ کہہ کے جناب زہرا بلند آواز سے رونے لگی۔ عزیزوں، میرے مولا نے کہا اے سیدہ آپ کو تو بابا کی بشارت مل گئی، آپ تو اب جانے والی ہیں، آپ کی مصیبتیں تو تمام ہونے والی ہیں، اب یہ گریا کیوں کر رہی ہیں؟ تڑپ کر کہا ہے علی میں اپنے اوپر نہیں رو رہی، میں آپ کی غربت پہ رو رہی ہوں، میں آپ کی تنہائی پہ رو رہی ہوں، اے علی اس مدینے میں آپ کا کوئی نہیں ہے، اے علی میں ہی تو واحد آپ کی مونس ہوں۔ بس عزیزوں، منحدت الرکن باقیت العین، فاطمہ زہرا جب تک زندہ رہی آنکھوں میں آنسو رہے، یخشى علیہا ساعۃ بعد ساعتین، میرا مولا کہہ رہا ہے کہ ہر لمحے بعد فاطمہ کو غش پڑ جاتا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد فاطمہ غش کھا کر گر جاتی تھی۔ عزیزوں، بس یہ مراحل جناب سیدہ نے طے کیے ہیں، مرحلہ بھی آ گیا، آخری لمحات ہیں۔ جناب سیدہ کو ایک مرتبہ گھر والوں نے دیکھا، آج جو ہے وہ گھر کے اندر جناب سیدہ اپنے کاموں کو ہاتھوں سے انجام دے رہی ہیں۔ میرا مولا تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گیا، اے زہرا گویا آپ کی کیفیت بہتر ہو گئی ہے، آج اپنے کاموں کو خود انجام دے رہی ہے۔ عجیب جملہ تھا، جناب سیدہ نے کہا اے علی، میں ان کاموں کو اس لیے انجام دے رہی ہوں کہ میرا آج یہ آخری دن باقی بچا ہے، چاہتی ہوں جاتے جاتے اپنے بچوں کے لیے خود کام کر کے جاؤں، چاہتی ہوں جاتے جاتے آپ کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام کر کے جاؤں۔ اللہ جانے اس جملے کا علی مرتضیٰ کے دل پر کیا اثر پڑا ہوگا۔ ارے زہرا جانے کی باتیں کر رہی ہیں، بس وہ مرحلہ آیا، جناب سیدہ نے کاموں کو انجام دیا، میرے مولا سے کہا میرے پاس بیٹھ جائیے، کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ایک جملہ اور تھا جو علی کے دل میں کہ ایسا لگا ہوگا، کہا اے علی میری گفتگو کو سن لیجئے، اس کے بعد آپ فاطمہ کی آواز نہ سن پائیں گے، فاطمہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ اجرک اللہ، میرا مولا بیٹھ گیا، جناب سیدہ نے وصیتیں شروع کی، اے علی میری وصیت یہ ہے، اے علی میں اس گھر میں آئی تھی، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہو درگزر کیجئے گا۔ امام علی تڑپے، اے سیدہ آیہ تطہیر آپ کی شان میں نازل ہوئی، آپ سے کوئی کوتاہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اے سیدہ، علی نادار تھے، ارے علی کے گھر میں کبھی کھانے کو ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، آپ نے علی کے گھر میں فاقے کیے ہیں، آپ نے علی کے گھر میں چکیاں چلائی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آبلے بڑھ جاتے تھے، آپ علی کی ناداری کا شکوہ نہ کیجئے گا۔ زہرا نے وصیتوں کا سلسلہ شروع کیا، اے علی میری وصیت یہ ہے، میرے بعد آپ خود مجھے غسل دیجئے گا، آپ خود مجھے کفن دیجئے گا، آپ خود مجھے قبر میں اتاریے گا، اے علی میری قبر کو بند کرنے کے بعد لا تنسانی بعد مماتی، میرے مرنے کے بعد مجھے بھول مت جائیے گا، میری قبر پہ آتے رہیے گا۔ عزیز زہرا کی وصیتیں تمام ہو گئی، میرا مولا مسجد کی طرف چلا گیا، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے مولا حسن دوڑے دوڑے آئے، بابا ہم یتیم مادر ہو گئے، ارے بابا ماں دنیا سے چلی گئی، فاتح خیبر زمین پر گر گئے، ارے زہرا دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم اللہ، مرحلہ بھی پہنچا، میرے مولا نے غسل و کفن دے دیا۔ عزیزوں مگر زہرا کی مصیبتیں، جنازہ گھر میں آمادہ رکھا ہے مگر گھر والوں کو انتظار ہے، ارے رات کا پردہ چھا جائے، یہ سورج ڈوب جائے، کیونکہ زہرا نے کہا تھا علی رات میں جنازہ اٹھائیے گا، ارے نہ محرموں کو نہ بلائیے گا۔ میں کہوں گا جناب زہرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اللہ اللہ وہ منظر کیسے بیان کروں، ارے زینب کے سر سے ردا دل کی روشنی میں چھین لی گئی، ارے اسی روشنی میں زینب کربلا سے شام، شام سے کوفہ۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ اللہ توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن مرحومین کے اِسال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، اس مجلس سے بہترین اجر و ثواب مرحومین کو اِسال فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان سب کی قبور کو محمد و آل محمد کے نور سے منور اور معطر فرما۔ پروردگار تجھے رحمت کا واسطہ، جہاں کہیں بھی ایام اعظم مجالس کا انعقاد ہے، ہم تمام مجالس میں آنے والے مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی مومنین مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، ان سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار تو تیرے رحمت کا واسطہ، تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد برحمت فرما، اس عالمی وبا کا اس دنیا سے جلد خاتمہ فرما، اس عالمی وبا کے پیچھے جو سازشیں انہیں آشکار فرما، پروردگار اپنی تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ما تبعوا الصيد۔